أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الولایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے نہضت امام حسین علیہ السلام, خود امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں موجود دروس اور بہت سارے ایسے مطالب کہ جو ایک امت کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں, شعور کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں. نہضت امام حسین علیہ السلام پر مختلف جہات سے گفتگو کی گئی پوری تاریخ کے اندر, مختلف زاویہ نگاہ اس پر رکھے گئے. ایک جو نگاہ ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کے اوپر, وہ قرآنی نگاہ ہے. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں نہضت امام حسین علیہ السلام کے قرآنی اصول کے اوپر گفتگو کی تھی. اس عنوان سے کیا مراد ہے اس کو وضاحت سے بیان کیا تھا, اور پھر بعض جو اس نہضت میں قرآنی اصول تھے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. ہم اسی پروگرام کو تسلسل دیتے ہیں, اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ظفر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو, کہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ اس قرآنی اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لایا. آج ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ واضح ہے کہ ہمارا ایک پروگرام ہو چکا ہے, اس میں ہم نے بعض ان قرآنی مبانی کو ذکر کیا تھا, اصولوں کو ذکر کیا تھا کہ جو حاکم ہیں نہضت امام حسین علیہ السلام پر, چونکہ امام حسین علیہ السلام خود ناطق قرآن ہیں, قرآن کا تجسم ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کی زندگی قرآن سے خالی نہیں ہے, ان کا ہر عمل قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ اسی تسلسل میں اگلا مبنی کیا بیان کریں گے کہ جو اس نہضت کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل بھی تھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی, دعائے خداوند عالم کے بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں ان قرآنی اصولوں اور ان مبانی قرآنی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, ہم نے جو مبانی اور اصول بیان کیے تھے انہی کے تسلسل میں ایک جو اصل آتی ہے اور ایک جو قانون کلی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر یہ بہت واضح یہ بات ہے کہ خدا کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. یہ خود کربلا کا ہدف بھی ہے, کربلا کا پیغام بھی ہے, اور کربلا میں عملی طور پر اس کو انجام بھی دیا گیا ہے کہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اور اس کا ایک نمونہ جو ملتا ہے کربلا میں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے کربلا کی جانب جا رہے تھے, عراق کی جانب جا رہے تھے, تو راستے میں عبداللہ بن متی نامی شخص سے ملاقات ہوئی, اور عبداللہ بن متی نے امام حسین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عراق کی جانب جا رہا ہوں, کوفہ کی جانب جا رہا ہوں. تو عبداللہ بن متی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کربلا کی جانب یا کوفہ کی جانب تشریف نہ لے جائیں. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں ایک قرآن کی آیت کو تلاوت کیا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ جب عبداللہ بن متی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی جانب نہ جائیں, اور اس میں جو خاص بات کہی تھی عبداللہ بن متی نے کہ کیوں نہ جائیں, وہ وجہ یہ تھی کہ وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ کوفی جو ہیں آپ سے وفا نہیں کریں گے, آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ کے بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا, تو آپ کربلا کی جانب یا کوفہ کی جانب تشریف نہ لے جائیں. تو اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو چیز بھی ہم تک پہنچتی ہے در حقیقت وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کے فیصلہ کے علاوہ کوئی چیز بھی ہم تک نہیں پہنچتی, اور وہی ہمارا مولا ہے اور اسی پہ مومنین کو توکل کرنا چاہیے. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ اس آیت کا پس منظر بھی تھوڑا بہت معلوم ہونا چاہیے ناظرین کو کہ یہ آیت جو ہے جنگ تبوک کے متعلق ہے کہ کچھ منافقین پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جب یہ کہا گیا کہ جنگ تبوک میں شرکت کریں تو وہ بہانے بنانے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے, وہاں پہ ہمارے گھر میں یہ مشکل پیش آ سکتی ہے, ہم معذور ہیں, ہم نہیں جا سکتے, ہمارا عذر قبول کریں. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا, آپ ڈرے نہیں, جو بھی مشکلات یا پریشانیاں جو بھی ہوں گی وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا اس میں فیصلہ ہوتا ہے, تو آپ اللہ کی رضا پہ جو ہے وہ راضی رہیں. تو یہ آیت کا پس منظر ہے. اب دیکھیں, امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن متی کے جواب میں اس آیت کو کیوں پڑھا ہے؟ اس میں دو نقطے جو ہیں وہ اس آیت سے اخذ ہوتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں, عبداللہ بن متی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں, کیوں؟ آپ کو شہید کر دیا جائے گا, آپ کے بچے اسیر کر لیے جائیں گے, آپ کے ساتھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو جواب میں پڑھا, کیا وجہ ہے, کیوں امام حسین علیہ السلام نے جواب میں پڑھا؟ ایک پہلا نقطہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ وظیفے کی تعیین نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نتیجے کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہماری جو تکلیف ہے یا ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, ہم اپنے وظیفے کے مکلف ہیں کہ ابھی ہمارا ہمیں کرنا کیا چاہیے اس موقعیت میں. دیکھیں, کوفہ والوں نے اتنے خط لکھے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو اب امام حسین علیہ, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے, اور بارہا یہ خط لکھے گئے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں امام کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اگر امام حسین علیہ السلام کا, واضح بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ وظیفہ بنتا ہے, باوجود اس کے کہ جناب مسلم کو بھی پہلے بھیج چکے ہیں اور جناب مسلم جو ہے جواباً یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں, یہ تو بعد میں حالات جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ یہ بنتا تھا کہ وہ تشریف لائیں, لے جائیں وہاں پہ. اب وہ نتیجے کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا, نتیجہ تو خدا کے ہاتھ میں. دیکھیں, انبیاء کی سیرت میں بھی یہ واضح طور پہ یہ بات ہے, یہ جو جملہ بعض انبیاء کے متعلق ملتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین, یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچائیں, یہ ہمارا وظیفہ ہے. اب اس کو کتنے لوگ قبول کرتے ہیں, کتنے قبول کرنے نہیں کرتے, یہ نتیجہ ہے, نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. جناب نوح علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ واضح ہے کہ 950 سال جو ہے وہ تبلیغ دین انجام دی ہے, اور 70 سے 80 آدمی جو ہے نا وہ دین کو قبول کر رہا ہے, زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو وہ انبیاء جو ہیں وہ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, وہ وظیفے کے مکلف ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اس آیت کے نقطے, اس آیت کے ذیل میں, کہ میں اگر کوفہ کی جانب جا رہا ہوں تو میرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ مجھے یہاں جانا چاہیے, مجھے نتیجہ کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے, نتیجہ خدا کے ہاتھ میں, یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں کہ آپ مجھے شہید کر دیا جائے گا, یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ آپ مجھے نتیجہ سے ڈرا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں, چاہے وہ موت کی شکل میں ہو, شہادت کی شکل میں ہو, چاہے ہماری کامیابی, ظاہری کامیابی جس کو بولتے ہیں, کہ اس شکل میں ہو, ٹھیک ہے؟ تو ہم اس بات پہ راضی ہیں, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور ہمیں جانا ہے. اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک نمونہ جو کربلا کے اندر واضح طور پر رضا الہی کا پیش کیا ہے, جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو جناب علی اصغر کو تاریخ میں جیسے مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, اور 7 قدم امام علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور 7 قدم جو ہے وہ پیچھے تشریف لے آئے, اور جب یہ چل رہے تھے, 7 قدم آگے جا رہے تھے اور پیچھے جا رہے, تو یہی جملات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ جاری تھے کہ رضم بے قضاء ہی و تسلیم الامر, کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں اور اس امر کے سامنے میں تسلیم خم ہوں. تو یہ امام حسین علیہ السلام واضح طور پہ اپنی زبان سے بھی اس بات کو جاری کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے, تو اس وقت بھی کیا امام حسین علیہ السلام کو صدا آتی ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اس طرف سے تو آپ راضی تھے, ادھر سے ہم بھی راضی ہیں آپ پر, آپ راضیہ تھے ادھر سے ہم بھی راضی ہیں, آپ مرضیہ کے بھی مصداق ہیں. تو یہ دیکھیں اس آیت میں, اور اس جو امام حسین علیہ السلام نے جو واقعہ پیش کیا گیا ہے, اس میں ایک واضح جو بات ملتی ہے وہ اصل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو وظیفے کا پابند ہونا چاہیے, نتیجہ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہیے.
یعنی یہی ایک مبنا اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، اصول جو ہے وہ زندگی میں اگر یہ قرآنی لے کے آئیں، رضن بے رضا ہی و تسلیم الامرے جو ہے، تو انسان واقعاً بہت سارے ایسی پیچیدگیاں کہ جو اس کے سامنے نظر آتی ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتا، تو انسان آسانی سے یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اور انتہائی خوبصورتی سے آپ نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے کے آپ دیکھیں اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا ایک اصول ہونا چاہیے کہ ہمارا جب مشخص ہو جائے کہ وظیفہ یہ بنتا ہے، تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ مثلاً کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وظیفہ ہمارا جو ہے وہ ہماری تکلیف ہے، ہمارے لیے حکم ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ خدا کے اوپر ہے۔ اور اس طریقے سے انسان بہت تیزی سے اپنی اصلاح کی حرکت میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ صاحب، اسی طریقے سے آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس نہضت کے اندر مزید جو قرآنی اصول موجود ہیں ان کی طرف اشارہ فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ۔ آپ کا شکریہ، مہربانی، نوازش کہ آپ نے ہمیں اس حساس موضوع پر بولنے کی سعادت بخشی۔ مبانی جن کو فارسی میں کہا جاتا ہے، اصول اردو میں کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پچھلے پروگرام میں بھی کہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، منتہا کچھ وہ اصول کس نے بنائے ہیں، شاید اس نے خود بنائے ہوں، شاید دوسروں نے بنائے ہوں، اچھے اصول برے اصول یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بغور جائزہ لینا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے کن اصولوں کے تحت زندگی گزاری ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان اصولوں کو ہم وہاں سے نکالیں اور ان اصولوں پر ہم زندگی گزاریں۔ اور ایک عام چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور واضح طور پر ملتی ہے کہ آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اصولوں کے تحت زندگی گزاری ہے، وہ وہی اصول ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں، قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن ہم چونکہ قرآنی اصول کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور صحیح طریقے سے ہمیں مکمل اس کے اوپر تسلط نہیں ہے حاصل، لہٰذا بسا اوقات جو ہے نا آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں، قرآن کی یہ آیت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اصول ہیں۔ بسا اوقات جو ہے نا آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چیزیں بیان نہیں فرمائیں، جب بیان نہیں فرمائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اصول جو ہے ان کی رعایت نہیں ہے کنہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی جانب جاتے ہیں تو کچھ اصول ہمیں اجتماعی طور پر ملتے ہیں۔ وہ ایک اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس معاشرے کے اندر فساد ہو، جس معاشرے کے اندر خرابی پائی جائے، اعتقادات کی اعتقادی حوالے سے، فکری حوالے سے، اور جو ہے نا اعمال کے حوالے سے بیرہ روی کے شکار ہو، یا کسی بھی حوالے سے بیرہ روی کے شکار ہے، بالخصوص وہ دین پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے اگر بیرہ روی کے شکار ہے، تو وہاں پر ایک اصل یہ ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں۔ کس لیے اٹھتے ہیں؟ تاکہ اس فساد کو ختم کیا جا سکے۔ اور فساد کو ختم کیا جا سکے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ وہاں پہ صلح آ سکے، اصلاح کی جا سکے، اور اس چیز کو جو ہے نا بالکل جو ہے وہاں سے وہ کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام مومنوں کے لیے بھی یہ سورہ حجرات میں بیان فرمایا ہے کہ اگر مومنین آپ آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن اگر کسی معاملے پر آپ لوگوں کے درمیان میں کہیں پہ جھگڑا آ جاتا ہے، فساد ہونے لگتا ہے، تو اب تیسرا بندہ یہ نہ کہے کہ بتو جی، جیسے ایرانی کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے کیا، آپ کو کیا ہے اس سے، صحیح ہے؟ تو جناب یہ بات بالکل جو ہے نا
اجتماعی زندگی میں یہ خرابی لے کر آتا ہے اگر ہم یہ کہنے لگ جائیں میری زندگی ہے تمہیں کیا۔ گھر میں بیٹھ کے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرے میں اگر وہ کام کرے گا تو لہٰذا
اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے گفتگو میں کروں گا بعد میں۔ لیکن صرف میں ایک نقطہ کیا، اللہ رب العزت نے کہا نہیں آپ نے صرف تماشائی بن کر بیٹھنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے قیام کرنا ہے. تو اصلح بینہم, صحیح ہے, ان اخوے دو بھائی جو لڑ رہے ہیں آپ کے, ان کے درمیان میں صلح ایجاد کرو, یعنی فساد کو ختم کرو. وہاں پہ آپ کا جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی ہے, وہ دیکھتے تھے کہ صرف دو بھائیوں کے درمیان میں نہیں, جہاں پہ دین میں خرابی آ رہی ہے, معاشرے کی کسی بھی اس میں خرابی آ رہی, وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا قیام کیا. جیسے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سورہ ہود میں ملتا ہے کہ وہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں, اس وقت کے پیغمبر جو تھے, ان اريد الا الاصلاح, کہ بھائی میرا یہ قیام جو ہے, میری جو تگدو ہے, میں جو آپ کو توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں, میں جو تمہیں طاغوت سے بچا رہا ہوں, یہ کیوں بنا رہا ہوں؟ میرا بس ایک ہی ارادہ ہے اور ایک ہی ہدف ہے, صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں آپ لوگوں کی, صحیح ہے صاحب. مستطاع, جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں کوشش کروں گا کہ اصطلاح یہ اصلاح ہو جائے. اور یہ اصلاح بھی پھر پیغمبر گرامی قدر یہاں پہ فرماتے ہیں, وما توفیق الا باللہ علیہ توکل تو ویلیہ انہیں, خدا بند مبنا بھی بتاتے ہیں کہ یہ اصلاح میں کون سی اصلاح چاہتا ہوں, یہ خدا بند متعال کی مطلوب اصلاح ہے, وہ میں چاہتا ہوں. اب آتے ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. ایک جانب جو ہے نا یزید جیسا شارب خمر آ چکا ہے, حلال اور حرام کی پہچان مٹ چکی ہے, صحیح ہے, کوئی اچھے برے کی زیادہ تمیز نہیں ہے. وہی مدینہ کہ جس مدینے میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پھرایا, گلیوں گلیوں میں پھرایا, مسجد میں جو ہے نا سجدے کی حالت میں آ گئے تو سجدے کو طول دے دیا, اور خطبہ جو ہے خطبے کے دوران آ گئے. کیوں؟ یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے, ھذا حسین فعرفوا ہو, یہ مشہور حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ حسین صرف میرا نواسہ نہیں ہے, وہ وقت کا امام ہوگا, آپ اس کی معرفت ضروری ہے. اس مدینے میں کوئی بندہ نہیں, یزید جیسا شارب خمر, وہ اپنی بیعت کے لیے جو ہے نا وہ پیغام بھیجتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا سارے لوگ جو ہے نا خاموش, حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے کوئی بندہ نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہاں اس حوالے سے, وہ مشہور و معروف جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ایک روایت ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ فرمایا کہ میرا یہ قیام جو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے, فساد کے لیے نہیں ہے, اور جناب ظلم وغیرہ کے لیے نہیں ہے, کسی اور اس کے لیے نہیں ہے, میں تو صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں,
اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں
میں. اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہ بھی بیان فرماتے, یہ فرض ہے کہ چلو یہ حدیث جو ہے نا مثلا ویسے جو ہے نا آ گئی ہے, نہ ہوتی, اگر یہ نہ بھی ہوتی تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں, مدینہ سے لے کر کربلا شہادت تک ہم جائزہ لیتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ اصلاح ہی کر رہے ہیں.
اور جب آپ نے بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ جب قرآن میں انبیاء کی سیرت بھی یہ بیان ہوئی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رہبر الہی وہ ہوتا ہے کہ جو امت میں موجود فساد کے خلاف قیام کرے, جی, تو امام حسین علیہ السلام کا مین ہدف اور مبنا اور اصل تو یہی بنتی ہے, چاہے وہ حدیث کے اندر آئے یا نہ آئے,
یا بیان ہو یا بیان نہ ہو. یہ بیان بھی اس وجہ سے ہوتا ہے ہم جیسے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بھائی میں قرآن مجید کی, جی یہ ہدف ہے, وگرنہ جو ہے وہ بیان کریں ان کی سیرت کو اٹھا کر قرآن کے اوپر. جیسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے مسائل کو ہم قرآن سے کیسے حل کریں, یہ ایک مفسرین میں ایک بہت بڑی بحث ہے. تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مبنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے سوال لو, مسائل لو, اور ان مسائل کو قرآن پر جو ہے نا پیش کریں, قرآن کی خدمت میں قرآن جواب طلب کریں, قرآن مجید خود بخود جو ہے نا وہ جواب دیتا ہے. تو آئمہ طاہرین علیہ السلام, جن لوگوں کو تھوڑا سا مثلا ڈاؤٹ ہے اس بارے میں اور ذرا سا شک ہے, تو وہ آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام, آسان وہ ہے, آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو قرآن پر عرضہ کریں, دیکھیں کہ قرآن ان کے سوالوں کا جواب, آپ پوچھیں کہ حسین نے یہ بات کیوں کی ہے تو قرآن جواب دے گا کہ یہ ہے, صحیح ہے, یہ کام کیوں کیے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا اصول قرآنی اصول تھا, ان کے قیام کا اصول بھی قرآنی
ہے. بہت شکریہ آغا, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ رب بیان کیا ہے. آگے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی, ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آپ نے بیان کیا کہ بہت بڑا واقعاً یہ بہت بڑی اصل ہے کہ انسان خدا کی رضا پر راضی رہے, اور یہ بھی بہت بڑی ایک اصل ہے کہ جب ایک انسان ایک معاشرے میں ایک رہبری کر رہا ہے, چاہے وہ محدود لیول کی ہو چاہے وہ وسیع لیول پر ہو, اگر وہ رہبری کر رہا ہے تو مفاسد کے خلاف اصلاح کرنا اور اس کے خلاف قیام کرنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن نے جیسا آغا صاحب نے آیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کیا انتہائی خوبصورتی سے، واضح ہو گیا کہ یہ قرآنی ایک اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی اصل موجود ہے؟
جی دیکھیں، کربلا کے اندر اگر توجہ کی جائے، کیونکہ کربلا فقط کربلا نہیں ہے، یعنی وہ شہر کربلا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا آغاز کیا، وہ قیام کا آغاز بھی کربلا میں نہیں ہوا ہے، بلکہ جب وہ مکہ سے، بلکہ مدینہ سے جب وہ نکلے ہیں، مکہ گئے اور مکہ سے پھر عراق کی جانب گئے، اور اس کے بعد بھی حتیٰ جب اسیران کربلا جو ہے وہ شام اور کوفہ کی گلیوں سے،
یعنی مدینہ سے مدینہ تک،
مدینہ سے مدینہ تک جو پورا سفر ہے، یہ پورا ہی کربلا ہے، یہ پوری عاشورہ ہے، اور اس پورے مکتب عاشورہ کے اندر اور پوری اس تحریک کربلا کے اندر جو ایک بہت ہی واضح اصل جو ہے وہ ملتی ہے، یا کربلا کا ہدف کہہ لیں کہ وہ اس عاشورہ کا، مکتب عاشورہ کا جو ہدف ہے وہ حریت اور آزادی ہے، یہ بہت واضح ہے کربلا کے اندر۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حریت اور آزادی جو ہے کس معنی میں کربلا کے اندر ہے؟ تو آپ شاید کئی حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ حریت کا یہ معنی ہو سکتا ہے، آزادی کا یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جو اخذ کیا ہے کربلا سے، جو لیا ہے، وہ کربلا کے اندر دو معنی ہیں حریت کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف جو ہے یہاں پہ حریت سے مراد یہ ہے کہ کرامت انسانی کی حفاظت کی جائے، کرامت نفسانی کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ تو جب انسانی اقدار کی حفاظت ہوتی ہے، جو انسان انسانی اقدار کا پابند ہوتا ہے، در واقع وہ انسان آزاد انسان ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ایک مقام پہ اشارہ فرمایا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پہ اشارہ فرمایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ جو لشکر ہے، لشکر یزیدی، جب انہوں نے خیموں کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی اور یہ لوگ جو ہے بھاگے اور خیموں کی طرف حملہ کریں، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ زندہ تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ان لوگوں کے متعلق کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الم یکن لکم دین، اگر آپ کے پاس کوئی دین نہیں ہے، آپ کسی دین کے پابند نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، آپ قیامت سے نہیں ڈرتے، آپ کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حساب ہو، جواب ہو، سوال کا کوئی آپ کو خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو آپ کم از کم جو ہے اپنی دنیا میں تو آزاد انسان رہیں، بالآخر آپ کے معاشرے کے، آپ عرب لوگ ہیں، خوب عرب معاشرے کی کچھ اقدار ہیں یا نہیں ہیں، کچھ قوانین اور کچھ اصول ہیں یا نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ انسانی اقدار کچھ ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ مثلا اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بالآخر کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کی دنیا ہے اس کے کچھ اصول اور قوانین ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم ان اصول اور قوانین کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خیموں پہ جا کر حملہ کریں، اور آپ جو ہیں خواتین
پانی
کو
بند کر دیں،
عصمت کو جا کر ان پہ حملہ کریں، اور یا ان کے پردے لوٹیں، یا جا کر جو ہے پانی بند کریں، تو یہ آپ جو ہے انسانی اقدار کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں، تو اپنی دنیا میں کم از کم آپ لوگ جو ہیں آزاد رہیں۔ تو یہ ایک معنی ہے جو کربلا کے اندر اور مکتب کربلا کے اندر ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کرامت انسانی کی حفاظت کریں۔ تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا قرآن نے بھی اس کرامت انسانی کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ بہت واضح آیت ہے کہ جس میں قرآن نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو ہم نے کرامت دی ہے، عزت سے نوازا ہے۔ خوب یہی وہ عزت ہے کہ انسان جو ہے کم از کم انسانی اقدار، بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے، خوب بنی آدم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کسی دین کا پابند ہو، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کرامت انسانی سے نوازا، یعنی کچھ انسانی اقدار ہیں ان سے آپ کو نوازا ہے۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اگر یہ اصول، یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی دنیا میں کم از کم آزاد رہو، تو یہ خود قرآنی اصول ہے اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرا معنی جو حریت کا ملتا ہے کہ حریت کس معنی میں ہے، وہ بہت واضح ہے کربلا کے اندر، وہ حریت یہ ہے کہ ظلم سے نجات، ظلم سے آزادی، ظالم سے آزادی، ظلم اور ظالم سے آزادی، یہ
مکتب کربلا کا ہدف بھی ہے، مقصد بھی ہے اور اصل بھی ہے. پوری کربلا جو ہے اس اصل کی بنیاد پہ کھڑی ہے. کیا مقصد ہے، ہدف کیا ہے کربلا کا؟ یہی ہدف ہے کہ ظلم سے نجات دی جائے. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلمات میں بھی اس کو فرمایا ہے بہت ساری جگہ پہ. مثلا یہی جو جملہ، مشہور جملہ ہے کہ مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی میں بیعت نہیں کر سکتا. یعنی عبد الہی جو ہے وہ عبد شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا.
ماشاءاللہ.
عبد الہی جو ہے وہ اللہ کا عبد رہنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا فقط غلام رہنا چاہتا ہے. اگر اس کے جسم پہ، اس کی باڈی کے اوپر کسی کا حکم چلتا ہے یا کسی کی فرمان روائی چلتی ہے تو وہ فقط خدا کی ذات ہے، باقی وہ ہر چیز سے آزاد اور پاک ہے.
تو یعنی بہت خوبصورتی سے نقطہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یعنی اصل جو غلامی ہے وہ غیر اللہ کے متحت رہنا ہے.
بالکل ایسی بات.
یعنی خدا کا عبد جو ہے، یہ عبدیت جو ہے خود حریت،
یہ حریت ہے، یہ آزادی ہے. یعنی جو واقعا خدا کا بندہ ہے در واقع وہ آزاد انسان ہے، اور جو عبد شیطان ہے وہ غلام ہے، وہ حریت نہیں ہے، وہ آزاد نہیں ہے. تو اس کی طرف جو ہے امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک اصل جو کربلا کے اندر ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا کام تھا یا مکتب تھا، در واقع یہ تسلسل ہے انبیاء کی تحریک کا. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو پورا مکتب کربلا اس اصل پہ کھڑا ہے کہ یہ آزادی دینا چاہتا ہے، غلامی سے نجات دینا چاہتا ہے، اور ظلم کی غلامی سے اور ظالم کی غلامی سے، تو اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے. کہاں پہ اشارہ فرمایا ہے؟ کہ یہاں پہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرعون کے مقابلے میں آتے ہیں، اور فرعون ایک جملہ کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب فرعون جو ہے جناب موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ آپ تو ہماری گود میں پلتے رہے ہیں، یعنی احسان جتلانا چاہتا ہے، تو جناب موسیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ یہ احسان جتلانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی گود میں پلتا رہا ہوں، آپ کے گھر پلتا رہا ہوں. تو پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا جو جرم آپ کا ہے وہ کیا ہے؟ ان عبدت بنی اسرائیل، آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے. گویا مکتب انبیاء میں کسی قوم کو غیر اللہ کا غلام بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن نے واضح طور پر اشارہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے اے بنی اسرائیل، آپ لوگوں کو، بنی اسرائیل کو آلِ فِرْعَوْنَ سے نجات دی ہے. خب کیا مطلب ہے؟ کس کے وسیلے سے نجات ملی؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. خب جناب موسیٰ علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ کہ آزادی دینا، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو غیر اللہ کی غلامی سے نکالنا، ان کو آزادی دینا، اور پھر وہاں سے نکال کر اللہ کا عبد بنانا، اور اللہ کا عبد بن جانا در واقع یہ حریت اور آزادی ہے. تو اس بات کی طرف یہ در واقع میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآنی اصول ہے جو مکتب کربلا کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. اب دیکھیں ایک عملی نمونہ بھی آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر، کہ امام نے عمل میں آ کر ایک شخص کو آزادی عطا کی ہے جس کا نام حر ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جملہ فرمایا حر کے متعلق کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ جب حر آپ آزاد ہو دنیا اور آخرت میں. جب یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ کر داخل ہوا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، اس سے پہلے نہیں فرمایا، جبکہ اس سے پہلے بھی جناب حر کا نام حر ہے. حر یعنی آزاد عربی میں، لیکن امام حسین علیہ السلام گویا ایک لحاظ سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ لشکر یزید میں تھے، جب تک آپ ان کی فوج کے کمانڈر تھے، اس وقت تک آپ نام کے آزاد تھے. نام تو آپ کا حر تھا لیکن حقیقت میں آپ حر نہیں تھے. حر آپ اب آپ آ کر بنے ہو کہ جب آپ مکتب کربلا میں داخل ہوئے اور عاشورہ میں آ کر داخل ہوئے. اسی طریقے سے اور بھی بہرحال مقامات تو بہت سارے ہیں. آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب امام سجاد علیہ السلام، دیکھیں انسان جو آزاد ہوتا ہے نا، چاہے ظاہری طور پر وہ ہتھ کڑیوں میں ہو، چاہے وہ اس کے ظاہری طور پر توک ہوں، دنیاوی ساری وہ چیزیں ہوں جو انسان کو جکڑ کے رکھتی ہیں اور غلام بنا کے رکھتی ہیں، لیکن حقیقت میں جب دیکھیں آپ مکتب کربلا میں جائیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلمات کا مطالعہ کریں، امام سجاد علیہ السلام کے خطبات کا مطالعہ کریں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ آزاد انسان ہے. یہ جو کلام ہے یہ کسی آزاد انسان کی کلام ہے، یہ کسی غلام کی کلام نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے، بہت جو ہے وہ اچھے انداز میں آپ نے واقعی ہر انسان کی خواہش ہے آزادی،
بالکل
آرزو ہے، اور اسی کو طلب کرتا ہے. اور ہمیں جو ہے
ہمارے عاشورہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں آزادی کے, اگر واقعاً وہ خواتین آزادی چاہتی ہیں تو مکتب کربلا میں آئیں اور اس کا مطالعہ کریں. آزادی اس معنی
حقیقت آزادی مکتب عاشورہ ہمیں سکھاتی ہے. جی بہت شکریہ. وقت کے دعوے میں گنجائش جو ہے بہت کم رہ گئی ہے. میں چاہوں گا آپ نے ایک جملہ یعنی ایک مبنی جو ہے وہ بیان کیا تھا, وہ یہ کہ الہی رہبر جو ہے قرآن کی روح سے وہ ہمیشہ اس کا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی مفسدہ کہیں دیکھتا ہے امت کے اندر, بے شعوری دیکھتا ہے, بیرا روی دیکھتا ہے, کج روی دیکھتا ہے, تو اس کے خلاف قیام کرے, اصلاح کرے اس کے اندر. تو یہ اصلاح کا طریقہ کار کیسا رہا اور اس کو کربلا کے اندر آپ کس طریقے سے تبیین فرمائیں گے؟
جی 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 بالکل, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں یہ الفاظ ملتے ہیں. وہ راہیں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اصلاح کر سکتے ہیں. ان کے روش میں, ان کی سیرت میں کربلا سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. میں ایک آغا صاحب جو بحث لے کر آگے بڑھا رہے تھے اور ہماری بھی بحث اسی طرف ہے, تو علامہ نقن صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامہ, وہ سید علی نقی نقوی صاحب مجتہد العصر کے نام سے جانے جاتے تھے, کہتے ہیں لاہور میں یوم الحسین کے حوالے سے بھی اس طرح کی کانفرنس دی تو آغا صاحب کو آخر پہ رکھا گیا تھا, تو ساری گفتگو ہو چکی تو آغا صاحب کے لیے ٹائم بہت بچا, جیسے ابھی آپ ہمارے لیے فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آغا صاحب کے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. تو وہ آغا صاحب چونکہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ آگا نا لمبا چوڑا خطبہ پڑا روال سے ہٹ کر. لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اتنا لمبا خطبہ, ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. تو آغا صاحب نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہ ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جو ہے نا کائنات میں ساری طرف یزید ہوتا اور یزیدیت ہوتی. یہ بہت گہرا جملہ تھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے آغا صاحب, تو ایک طریقہ کار یہ ہے, میں نے پہلے ایک روش بیان کی کہ کیسے ہم اصول کو جو ہے نا وہ استخراج کریں نکالیں, ابھی یہ دوسری روش بھی میں عرض کر رہا ہوں. اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو سمجھنا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے نا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے نا اسلام کی اس سے نکال لیا جائے, دیکھیں پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے. اگر کچھ چیز بچتی ہے اسلام میں تو فساد بچے گا, قتل و غارت ہوگی, عزت و ناموس کے جو احترام باقی نہ رہے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کیا جائے, حسین کے ذریعے سے یزید کو دفع نہ کیا جائے, لفسدت الارض, زمین فاسد ہو جائے گی. اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو ہے نا صرف اسلام فاسد ہو جائے گا, یہاں پہ جو ہے نا لفسدت الارض, زمین فاسد ہو جائے گی. اور لفسدت الارض سے کیا مراد ہے, تھوڑا سا جو ہے نا آگے آگے ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. پھر سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں یہی آیت تکرار ہوتی ہے, لولا دفع اللہ والی آیت آتی ہے. آگے آ کر جو ہے کیا فرماتے ہیں خداوند منار, فرماتے ہیں اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفن کیا جائے, لہدمت سوامعہ, ٹھیک ہے, وبیعن وصلوات ومساجد, ٹھیک ہے, ویذکر فیہا اسم اللہ. یہاں پہ یعنی صرف مسجد کا ذکر ہے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قیام ہے اس نے واقعاً فکروں کو آزاد کر دیا, صحیح ہے, لوگوں کو آزادی بخش دی. ہندوؤں کو اجازت اپنے جا کے اپنے طریقے کے تحت جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں تو کریں, صحیح ہے, عیسائیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ان میں کریں. اگر آج یہ پوری دنیا میں عبادت اور ذکر خدا ہو رہا ہے, چاہے وہ ادیان ابراہیمی میں ہو چاہے وہ نہ ہو, ہر بندہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے, تو ان سب کو مشکور ہونا چاہیے حسین ابن علی کا. اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتا تو کسی کا بھی کوئی بھی عبادت گاہ نہ ہوتی.
قرآن کی نص کے مطابق کہ زمین فاسد ہو چکی ہوتی, اور جب زمین فاسد ہونی تھی تو کوئی بھی چیز بچنی نہیں,
کوئی بھی چیز نہ بچتی. شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کشتی نجات کہا گیا, نجات عطا فرمائی امام حسین علیہ السلام. اچھا طریقہ کار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا تھا؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن نے خود کہا ہے کہ جب فساد ہو تو قیام کرنا ہے. کیسے قیام کرنا ہے؟ خداوند متعال نے پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں مبنا جو ہے بیان فرمایا ہے, کیا اصول بیان فرمایا ہے کہ کیا کہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے معاشرے میں فساد دیکھا, اگر ایک معاشرے کے اندر دیکھا کہ بھئی خرابی آ گئی ہے تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب ایک امت کو اٹھنا ہے. وہاں پہ کہا نا لولا دفع اللہ الناس، تو وہ کون سے افراد؟ وہ ایک امت اٹھے گی. اس کا کام کیا ہوگا؟ امر بالمعروف، لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں گے. مثلا اس کے لیے محسن کراتی صاحب حافظہ اللہ ہمارے استاد بھی ہیں، وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر مثلا ٹریفک پہ جاتے ہیں ہم، روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، تو مثلا اس طرف دائیں طرف سے ایک ٹریفک گاڑیاں جا رہی ہیں ساری، ایک بندہ جو ہے نا وہ غلط اس طرف سے آنا شروع ہو جائے، تو آگے دوسرا ہارن بجاتا ہے اس کو، بھائی کیوں بجا رہے؟ تمہیں اس سے کیا، صحیح ہے، وہ اپنی طرف سے آ رہے، تو آپ اپنی طرف سے جاؤ. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ہارن بجا کے منع نہ کیا، صحیح ہے کہ بھائی غلط آ رہے ہو، قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہو، تو یہ میرے سے ٹکرائے گا، میں اسے ٹکراؤں گا، یہ فساد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے امر بالمعروف. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیوں میں ہم دوسرے کو جو ہے نا اس سے کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو منع نہ کریں وہ ہماری زندگی سے ٹکرائے گا، وہ جب ٹکرائے گا تو یہ معاشرہ جو ہے نا فاسد ہو جائے گا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبنا یہ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا. اور دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اصلاح کے لیے ہر وسیلے کو جو ہے نا تلاش کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حر جوفی، ایک حر کا تذکرہ آپ نے کیا، ایک کا جو ہے نا ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جناب وہاں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو باقاعدہ بھیجتے ہیں، دعوت نامہ بھیجتے ہیں، فقط دعوت نامہ بھیجتے نہیں ہیں، خود ان کے پاس جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ حسین میرا محتاج ہے، حالانکہ حسین اس کا محتاج نہیں ہے، حسین رہبر ہے. حسین ان کے پاس کشتی نجات گئی، اس نے کہا کہ جناب والا میں جو ہے یہ آپ کی مدد کر سکتا ہوں، یہ تلوار آپ کو دے سکتا ہوں، یہ گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں. تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ہوں گے کہ کتنا بدبخت ہے تو، کشتی نجات تیرے پاس چل کے آئی ہے، تو اس میں سوار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے آغا صاحب، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک مبنا بیان کیا کہ بھائی ہم جو ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت بیان کی کہ بھائی ہم جو ہے نا گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیا کرتے وہاں پہ. اچھا یہی واقعہ جو ہے نا جب امام حسین علیہ الصلوۃ ولید سے ملے تھے اور مروان وہاں پہ موجود تھا، دوسرے دن جب مروان سے صبح سویرے ملاقات ہوتی ہے تو مروان، اب دیکھیں معاشرہ کتنا گر گیا ہے کہ وہ مروان جیسا بندہ آ کر جو ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کو نصیحت، میں مولا کہہ رہا ہوں، وہ مولا نہیں کہتا تھا جو ہے جینا، وہ کہ میں آپ کو نصیحت کر دوں، ایسی نصیحت کی جس میں آپ کی دنیا کی بھی بلائی ہے آخرت کی بھی بلائی ہے. بھائی کیا نصیحت کرنی ہے؟ یہ خود ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا کہ آپ کی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کی جو ہے نا بہتری ہے، یہ اس میں بلائی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ تاریخی اور الفاظ جو ہے نا ادا کیے، وہاں پہ فرمایا ویلک یا مروان، صحیح ہے، فإنک رجس، تو نجاست ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. وہ پلیدی، یعنی نجاست اور طہارت آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. میرا قیام اس وجہ سے ہے کہ میں معاشرے کو پاکیزہ بناؤں، افکار کو پاکیزہ بناؤں. تو بہرحال بحث بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، اس میں چونکہ
وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل، انشاءاللہ. بہت شکریہ کہ انتہائی خوبصورتی سے اور قرآنی مطالب کو جو وہ بیان کیا. چونکہ انتہائی اہم تحریک ہے، یہ انتہائی اہم نہضت ہے، امام حسین علیہ السلام جس طرح کے بیان کیا کہ یہ کشتی جو ہے اسرع بھی ہے اور اوسع بھی ہے، تو جتنی گفتگو اس کے اوپر کی جائے کم ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کے اندر جو بنیادی قرآنی اصول موجود ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیے. اس میں ایک حریت اور آزادی ہے کہ ہر انسان اس کی آرزو رکھتا ہے، اور کربلا نے یہ سکھایا ہے، اگر کوئی آزادی کا طالب ہے، حقیقی آزادی کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ حتماً مکتب عاشورہ کا مطالعہ کرے. اسی طریقے سے خدا کی رضا پہ راضی رہنا، یہ مکتب عاشورہ کا ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور بہت بڑا بہت بڑی اصل بھی ہے کہ جو حاکم ہے اس نہضت عاشورہ کے اوپر. اگر انسان اس اصل کے اوپر عمل کر لے اور اس کو اپنی جان کا حصہ بنا لے تو انسان کے جتنے بھی مصائب ہیں وہ سختیاں ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے آپ تمام مبانی اصول ان کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بہت سارے علم کے دروازے ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے کھلیں گے. کہ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اس طریقے سے اور اس سے بہتر انداز میں نہضت عاشورہ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوستانی که به زیارت اربعین مشرف میشن سعی کنن کاروانی برن، سعی کنن تکی نرن. در هیچ نبردی کسی تکی شرکت نمی کنه، حتما باید بره عضو یگانی بشه. ما در زیارت و حماسه پیاده روی اربعین هست که میتونیم تشکل مؤمنین رو تجربه کنیم. هیئت‌ها مسئولیت بیشتری دارن. درباره این که مردم رو با سازماندهی کاروان‌های هیئتی ببرن. هیئت‌هایی هستن که ممکنه مسئولانشون زیاد انگیزه نداشته باشن یا دور فکر فرو نرفتن برای هیئت بردن به اربعین. شاید بعضی از مسئولین هیئت‌ها خودشون بلند میشن میرن همینجوری راه میفتن. نمیشه 2 میلیون نفر یا بلکه بیشتر بدون تشکیلات و سازمان در یک سفر خارج از کشور با این همه دشواری ها راحت برن بیان. ولی وقتی که کاروانی برن سازماندهی اینها بسیار سهل خواهد بود و بعد مراقب رفتار هم دیگه هستیم. ممکنه یه وقتی کسی با ما بیاد ناآشنا باشه، یه جایی ناراحت شد، ناراحتیشو برطرف میکنیم، برخورد پیش اومد، جمعش میکنیم ماجرا رو. بالاخره اینها در قالب کاروان‌ها و هیئت‌ها شکل خواهد گرفت. هیئت‌ها نقش کلیدی دارن. جدی بگیریم مسئله تشکیلات رو. در هیچ نبردی کسی تکی شرکت نمی‌کنه. حتما باید بره عضو یگانی بشه.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب عاشورہ میں پیدا کیا اور توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس مکتب عاشورہ میں سانس لے سکیں اور اس مکتب عاشورہ کے اندر جو اہم ترین درس ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ان کی طرف توجہ کر سکیں اور کوشش کر سکیں کہ ان اصول، ان دروس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان موضوعات میں اور ان پروگرام کے اندر ہم نہضت عاشورہ کے متعلق جو مختلف نگاہیں ہیں، جو مختلف تحلیلیں ہیں، جو مختلف مطالب ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک اہم موضوع جو آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا وہ تھا کربلا کا عرفانی پہلو. آج بھی ہم اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انہی مہمانوں کو دعوت دی ہے جو کہ جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب ہیں اور جناب مولانا نوید متحری صاحب ہیں. کہ خوش آمدید کہتے ہیں، دوبارہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں جو ہے اس میں تسلسل دے رہے ہیں اس موضوع کو. پروگرام کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. کربلا کے عرفانی پہلو کے اوپر مختلف انداز میں گفتگو ہوئی جس میں ہم نے معنویت کی طرف جو ہے وہ مطالب کو بیان کیا، بندگی اس کی ان چیزوں کو بیان کیا. آ کر ایک جو اہم ترین موضوع اور آ جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کامل، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم معصوم کو انسان کامل مانتے ہیں، یعنی تمام کمالات کا جو ہے وہ مظہر ہے اور مجسم ہیں کمالات اس کے اندر، آئے یہ انسان کامل کسی کو بدعا دے سکتا ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. الحمدللہ سید بزرگوار پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انصافاً کربلا اور عاشورہ کے حوالے سے یہ نہایت اہم ترین سوال ہے، اور حق کے مطلب یہ ہے کہ نہایت خوبصورت پہلو بھی ہے کہ جب بھی ہم کربلا کو دیکھیں اس نگاہ سے دیکھیں کہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کی منظر کشی ایک انسان کامل کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اس نگاہ سے اگر ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ ایک سوال جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر جو انسان کامل ہے آیا وہ کسی کو بدعا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ میں چاہوں گا کہ اصل مسئلے کو کھولنے کے لیے، تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے کہ کون کون سے جنبے یہاں پر مطرح ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کروں، اور میں بات کا آغاز خود مستخلف عنہ سے کرتا ہوں
کہ
جی خلیفہ انسان کامل جس کا خلیفہ ہے یعنی پروردگار عالم کی ذات، وہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کے بارے میں جو ہماری نگاہ ہے، جو متون دینی سے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے عقل سلیم بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور عرفاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کے متعدد بار شہودات کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم رحمان ہے، ایک ایسی ذات ہے جو محض رحمت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاً اسی رحمت کی وجہ سے خدا نے اس عالم کو خلق کیا۔ لوگوں کی تخلیق کا ایک فلسفہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ خود رحمت ہے، لذالک خلق، اسی رحمت کی وجہ سے خداوند متعال نے اس عالم کو خلق کیا۔ تو اب پہلے مرحلے میں یہیں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جب خداوند منان نے اس پوری کائنات کو، خصوصیت سے انسان کو، رحمت کی وجہ سے خلق کیا ہے اور ہر ایک کو رحمت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر عذاب کا کیا تصور آتا ہے؟ بعض انسانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی بات ہوتی ہے، بعض انسانوں کے لیے عذاب کی بات ہوتی ہے، یا تا قرآن مجید کے اندر گزشتہ امم کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بعض انبیاء آتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، وہ پوری کی پوری امت ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر اس عذاب کو خدا کے رحمان ہونے کے ساتھ اور جو وجہ تخلیق ہے یعنی رحمت کی وجہ سے خلق کیا، پھر اس عذاب کو کس طریقے سے جوڑیں گے ہم؟ یہاں پر اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو خود انسان کامل کے بارے میں جو ہم کربلا کے مورد میں بحث کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ بالکل روشن ہو جائے گا۔ اہل معرفت کی یہاں پر دید واقعاً بہت ہی خوبصورت دید ہے، اور اصل میں یہ دید بھی خود ائمہ اطہار کے کلام سے لی ہوئی ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں خود قرآن مجید سے لی ہوئی ہے کہ خداوند متعال جو کسی کو عذاب کرتا ہے، کسی سے انتقام لیتا ہے، کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے یا اسی دنیا کے اندر عذاب نازل کرتا ہے، وہ ہمارے معمولی انتقام کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثلا ایک بندہ ہے میری بات کو نہیں مانتا، بعد میں اگر میرے اندر قوت ہوتی ہے تو میں انتقام پر آ جاتا ہوں کہ اپنے اندر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں تشفی خاطر کے لیے۔ خوب خداوند متعال کے لیے یہ تو تصور نہیں ہے کہ خداوند منان کسی کو عذاب کرتا ہو، کسی سے انتقام لیتا ہو تو خدا کی نگاہ نعوذ باللہ یہ ہو کہ میں نے اسے انتقام لینا ہے، بھائی اب تو نے میری بات نہیں مانی لہذا میں تمہاری، ہماری اگر عرفی سادہ سی زبان میں کہوں، ریڑھ نکال دوں گا۔ خوب اس طریقے سے تو نہیں ہے، خدا کا انتقام ایسے نہیں ہے، عذاب ایسے نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان کے جو قرآن مجید میں مثلا عروس القرآن کے عنوان سے ہے کہ واقعاً عروس قرآن ہے، وہاں پر سات موارد میں خدا عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، سات موارد میں خدا مختلف عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ہر عذاب کے بعد خدا یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی خداوند متعال حتیٰ اس عذاب کو، حتیٰ اس جہنم کو، حتیٰ ان چیزوں کو خداوند منان نعمت کے طور پر متعارف کرتا ہے،
رحمت الہی کا مظہر مانتے ہیں.
بالکل اسی طریقے، یہی سبب ہے کہ جو ہم روایات کی طرف بھی آتے ہیں، یہ جو مشہور روایت ہے ورحمتی وسعت کل شیء، یا مثلا سبقت رحمتہ غضب، خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، تو اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر مثلا معنی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائڈ پر رحمت کو رکھیں، دوسری طرف سے آپ غضب کو رکھیں، رحمت زیادہ ہے اور غضب کم ہے. نہ، سبقت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ سبقت سے مراد جیسے حضرت آیت اللہ جوادی آمولی بھی فرماتے ہیں، سبقت سے مراد یہ ہے کہ رحمت خدا غضب الہی کی امامت کرتی ہے. یہ سید الساجدین کا جملہ ہے، یا من رحمتہ امام غضب، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب کی امامت کرتی ہے. یعنی نہ ان کے رحمت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، نہ اصلا غضب اسی رحمت سے نشأت پاتا ہے. یعنی یہ جو خدا غضب کرتا ہے، یہ جو خدا عذاب دیتا ہے، یہ عذاب اور یہ جو غضب ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے نشأت پاتا ہے.
اس کی اگر حصی مثال ہو تو بڑا خوبصورتی سے یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، جو والدین اور بچے کے درمیان مثلا لے کر آتے ہیں. بالکل
بالکل اس کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مواقع پر جیسے سید بزرگوار بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ظاہر میں تھوڑی سی اذیت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لطف چھپا ہوتا ہے. مثلا فرض کریں اگر والدین آ کر اپنے بچے کو کبھی کبھار ڈانٹتے ہیں، یا کبھی کبھار رہتا مارتے بھی ہیں، ضرب بھی کرتے مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر وہ شفقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، والدین کی وہ رحمت ہوتی ہے کہ بچہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے بہت ساری صلاحیتوں کو کھو دے، بچہ بہت سارے اپنے کمالات کو ضائع کر دے، بہت ساری برائیوں میں پھنس جائے. یہاں پر والدین سختی بھی کرتے ہیں، وہاں پر اس کو مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ خود لطف چھپا ہوتا ہے، رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے.
ہر عاقل انسان دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے. یعنی اگر والدین یہ والا پہلو نہ رکھیں تو والدین کی مذمت کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں سختی میں بعض اوقات نہیں رکھا.
یہاں بھی وہی رحمت
رحمت غالب،
اور یہی سبب ہے، شاید یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر قصاص کے مسئلے کو قرآن جب مطرح کرتا ہے تو وہاں پر یہی کہتا ہے کہ اس قصاص کے اندر حیات ہے. وفی القصاص حیات لأولی الالباب، ظاہر میں قصاص ہو رہی ہے، ظاہر میں اس کو مثلا سزا دی جا رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، اس کے اندر زندگی ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر اس کو قصاص کیا جا رہا ہے، ظاہر میں ہو سکتا ہے قصاص میں بعض مواقع پر ایک بندے کو مار بھی دیا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، اس کے اندر بھی حیات چھپی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حتیٰ کہ جو خدا کا عذاب بھی ہے، حتیٰ کہ خدا کی طرف سے یہ جو سزائیں بھی ہیں، ان سزاؤں کے اندر بھی خود رحمت الہی لکھی ہوئی ہے، لطف الہی چھپا ہوا ہے. جب لطف الہی چھپا ہوا ہے تو جو انسان کامل ہے، جو ہم خلیفہ خدا قرار دیتے ہیں، خوب وہ خلیفہ خدا رحمان کا خلیفہ ہے، رحیم کا خلیفہ ہے. لہٰذا اس کے بھی ہر ایک اقدام پر اگر ہم نگاہ کریں تو وہاں پر اس کا ہر ایک قدم ہمیں اسی دید کے ساتھ نظر آئے گا کہ ظاہر میں ہو سکتا ہے ایک جگہ پر سختی ہو، ظاہر میں ایسے لگ رہا ہو کہ یہاں پر اس کو کیا کیا جا رہا ہے، مثلا سامنے والے سے نفرت کی جا رہی ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر وہیں پر بھی دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پر بھی وہی انسان کامل کا لطف چھپا ہوا ہے. اس دید کے ساتھ اگر ہم خود اس مسئلہ نفرین کی طرف آئیں، بد دعا کی طرف آئیں، تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم اس کی تحلیل کر سکتے ہیں، اور اس کا ریشہ خود قرآن مجید کے اندر بھی ہے. یہ فقط انسان کامل کے ساتھ کربلا میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں گزشتہ بہت سارے انبیاء بھی اپنی امتوں پر نفرین کرتے ہیں. کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس کے نمونے اگر کچھ ہمارے سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ اس گفتگو کو تھوڑا سا
جی بہت شکریہ آغا صاحب، بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کامل کے جو خلیفہ الہی ہے، وہ چونکہ تمام صفات خدا کا جو ہے وہ جانشین بنتا ہے، مظہر اتم میں صفات الہی ہے، تو جس طریقے سے ان خداوند متعال میں رحمت جو ہے وہی پھیلی ہوئی ہے اور وسعت ہے اس کے اندر، اور غضب کو بھی شامل ہے. اسی طریقے سے انسان کامل کی جو نفرت ہے یا بعض اوقات وہ بد دعا ہے، اس کے اندر بھی رحمت کا پہلو جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. اب صاحب یہاں تک تو یہ مطلب واضح ہو گیا ہمارے لیے. ابھی سوال یہ بنتا ہے کہ آیا اس انسان کامل سے یا سید الشہداء سے ہمیں موارد ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے نفرین سے کام لیا ہو یا ضرورت محسوس کی ہو وہاں پہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین وہو خیر ناصر ومعین. جی بالکل، جس طرح دعا کے موارد ہیں خود امام علیہ السلام سے قیام عاشور اور جتنے بھی امام کے اصحاب تھے یا جو اہل بیت کے افراد تھے، جس طرح ان کے لیے امام علیہ السلام نے دعائی کلمات جاری کیے ہیں، اسی طرح اس کے مقابل اعداء کے لیے بعض دشمنان کے موارد میں بھی امام علیہ السلام سے کچھ ایسے کلمات صادر ہوئے ہیں کہ جو ان دشمنوں کی نسبت ایک نفرین اور امام کی جانب سے ایک بد دعا صادر ہوئی ہے. لیکن بعض کلمات امام کے ایسے ہیں کہ جو خاص موارد میں امام علیہ السلام سے نفرین کو ظاہر کر رہے ہیں، کسی خاص مورد میں، اور وہ بھی جزئی خاص ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر حجت خدا کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے موارد ہیں کہ خود ان میں دو قسم کے، دوبارہ جو ہے میں کلی تقسیم بیان کر رہا ہوں، اس میں دوبارہ دو قسم کی صورتیں ہیں ہمارے پاس. کچھ ایسی نفرین ہیں آئے امام سے کہ جو اسی وقت کربلا کے اس معرکے کے اندر اس عاشورہ کے دن ہی عملی ہوتی ہے، اور وہ بد دعا امام کی جو ہے وہ ایک قسم کا اعجاز ہے، جسے انشاءاللہ بحث آگے آئے گی تو یہ پہلو بھی سامنے آئے گا. انبیاء کی طرح کہ ان کے بعض نفرین، جیسے خود پیغمبر اکرم علیہ السلام کی بعض نفرین اور جو بعض افراد کے لیے ایک اعجاز کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ بھی اس طرح، تو وہ عملی ہوئی تھی اسی دن. بعض نفرین ایسی ہیں امام سے جو صادر ہوئی ہیں کہ جو عملی ہوئی ہیں واقعے کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، تاکہ یہ بات نشان عبرت بنے اور اس کے جو اور دیگر حکمتیں ہیں اس حوالے سے. تو یہ دو تقسیم، دو صورتیں ہیں. ایک نفرین امام سے ملتی ہے مختلف کلمات کے ذریعے، جو نفرین پورے اس لشکر کو شامل ہے، یعنی وہ امام پورے اس لشکر کو جو امام کے سامنے ہے، آ کر امام جب ان کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف، وہاں پر کچھ موارد ایسے ہیں امام آ کر ان کو نفرین بھی کرتے ہیں، تو یہ نفرین ان تمام کو شامل ہوتی ہے. فقط دو تین موارد کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ موارد بھی سامنے آ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے حکمتیں بیان ہوں گی ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ایک تطبیق اس کے لیے ہو جائے. کہ انہی اعداء میں سے ایک ابن حوزہ نام ہے جس شخص کا، کہ یہ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا آتا ہے امام حسین کو پکارتا ہے. تو جب امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ امام علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، جو کلمات جاری کرتا ہے اپنی زبان پر، کہ امام سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. تو ایک حجت الہی کے سامنے اس طرح کی برخورد، اس طرح کی جو ہے وہ سخن اور کلام ایک توہین ہے. تو وہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، میں خدا رحیم، یہاں بھی وہ جسے آغا نے بیان کیا کہ رحمت حاکم ہے ان تمام پہلوؤں پر، امام نے خدا کی صفت رحمانیت کو یاد کیا کہ میں خدا رحیم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس شفیع مطاع کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور پھر امام نے اسی مقام پر پوچھا اپنے اصحاب سے کہ یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ابن حوزہ ہے، تو امام نے کہا کہ اللہم حوزہ بالنار، کہ حوزہ الی النار، کہ اس کو آتش کی طرف کھینچو. تو یہ نفرین امام کی جانب سے، کہ اسی ہی اثنا میں یہ ابن حوزہ، اب تاریخ کے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف جو ہے وہ جملات ہیں سلسلے میں، ایک تعبیر جو ملتی ہے کہ یہ اپنے گھوڑے کو امام کی سمت لے کے جانا چاہتا ہے، چونکہ وہ غضبناک ہوتا ہے امام کے ان جملات سے، اور سمت امام حسین جاتا ہے. تو اسی اثنا میں اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ ایک رکاب میں ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا پاؤں اس رکاب سے جدا ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے سے گرتا ہے. گھوڑا اسے لے کے جاتا ہے ایک سمت، کے بعض جملات مختلف ہیں مقتل کے، کہ اسی کے بدن کو جو ہے پتھر اور درختوں کے تنوں سے ٹکراتا ہوا گھوڑا اس کو لے کے جاتا ہے، اور یہ اسی طرح نابود اور پاش پاش ہو جاتا ہے. تو یہ بالآخر ایک بد دعا تھی امام کی کہ اللہم حوزہ الی النار، کہ جو یہ نفرین امام کی اسی ہی وقت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، عملی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک خوبصورت جو نقطہ ہے جو آگے جسے استفادہ کیا جا سکتا ہے بحث میں، وہ یہ کہ جو شاہدین ہوتے ہیں یہاں پر اس واقعے کے، ان میں سے ایک مسروق نام کا شخص ہے، کہ مسروق بن وائل، کہ وہ جب اس واقعے کو دیکھتا ہے کہ یہ اعداء میں شامل ہوتا ہے، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ پلٹتا ہے، لشکر سے نکلتا ہے واپس چلا جاتا ہے، یعنی امام کے مقابلے میں تھا اس لشکر میں، یہ اس واقعے کو جب دیکھتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا بھائی نقل کر رہا ہے خود اسی سے کہ تو نے کیوں جو ہے وہ لشکر سے واپسی کی، تو کہتا ہے کہ میں نے اس خاندان کے اندر وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ہرگز ان کا مقابلہ یعنی کہ مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ ایک نقطہ بھی ہے جس کو آگے استفادہ کیا جا سکتا ہے نفرین کی جو حکمتیں ہیں اس سلسلے میں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں فعلاً اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ ایک اور دوسرا جو امام کی نفرین اور بدعاؤں میں سے ایک مورد ملتا ہے کہ جسے میں نے کہا کہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد عملی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مورد جو ہے وہ عبداللہ بن ابن حسین ازدی بجلی کا ہے کہ یہ شخص بھی درواقعے جب امام علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو بڑی گستاخی کے ساتھ کچھ جملات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے کہ یا حسین الا تنظر الی الماء کانہ کبد السماء، کہ تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا آسمان کی طرح صاف و شفاف ہے، اور پھر وہاں پر وہ کہتا ہے کہ واللہ لا تذوقون منہ قطرۃ واحدہ، کہ اسی سے ایک گھونٹ پانی کا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے وہ جملہ زبان پر جب جاری کرتا ہے تو امام علیہ السلام اسی شخص کو عطش اور پیاس کی بد دعا دیتے ہیں کہ خدایا اسے عطش میں مبتلا کر، اسے پیاس میں مبتلا کر۔ یہ امام کی وہ ہے نفرین کے جو اس واقعے کے بعد عملی ہوتی ہے، اور بعض تاریخ میں جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے جب جا کر، یہ شخص جب مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فقط پانی ہی پانی پی رہا ہے اور سیراب بھی نہیں ہو رہا، اور اسی حالت میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ دو مورد، اور ایک مورد کے جہاں پر امام ان تمام لشکر کو مخاطب ہو کر کچھ جملات اپنی زبان مبارک پر جاری کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بد دعا اور نفرین کے سلسلے میں کچھ جملات مشترک ہیں، یعنی تعبیرات کچھ امام کی، جب امام ان سب کو بد دعا کر رہے ہیں تو کچھ تعبیرات مختلف مقامات پر وہی سیم تعبیرات امام تکرار کر رہے ہیں، کہ ان میں سے میں ایک کچھ کلمات کے جب امام علیہ السلام روز عاشورہ اپنی آخری سخنرانی اور خطاب میں آتے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مقام پر جب وہ امام کی نصیحت کا مثبت جواب نہیں دیتے تو وہاں پر کچھ امام علیہ السلام یہ کلمات جاری کرتے ہیں کہ اللہم احبس علیہم قطر السماء، کہ خدایا ان پر آسمان کی باران اور بارش کو محبوس کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ وابعث علیہم سنین کسنی یوسف، وہ کہہ سالی کے جو جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی ان لوگوں کے لیے، اس طرح کی کہہ سالی ان پر مسلط کر۔ وسلط علیہم غلام ثقیف فیسوموہم کأسا مصبرا، اور ان پر وہ غلام ثقیف مسلط کر کے جو ان کو زہر آلود جام نوش کروائے۔ اسی طرح جناب علی اکبر کے جب شہادت کے موقع پر امام آتے ہیں جناب علی اکبر کے جسد مبارک پر، تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے کلمات امام جاری کرتے ہیں کہ ان کو منتشر کر دے خدایا، ان اپنی برکات ان سے ختم کر دے، اس طرح کے نفرین اور بد دعا امام سے ان کے لیے ساتھ دے۔ تو لذا یہ موارد بالکل ہیں قیام عاشورہ کے اندر کے امام علیہ السلام سے اس طرح کے سخنان جاری ہوئے ہیں کہ جو امام کی جانب سے ایک قسم کا غضب ظاہر ہو رہا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، کہ البتہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جس کو آگے بحث میں۔
جی بہت شکریہ، موارد جو ہیں آغا صاحب نے بیان کر دیے ہیں، لیکن ان موارد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ظاہر بین انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ امام نے جو یہ نفرین کی ہے شاید وہ غصہ آ گیا تھا ان کو، اور شخصی جس طرح ہے مثلا میرے سامنے اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو میں فوراً جو ہوں وہ ریئیکشن دکھاتا ہوں، اور اپنے وہ اندر جو ایک کیفیت غصے کی پیدا ہوتی ہے اس کو خالی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آیا انسان کامل کے جو معصوم ہے اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت ہے، اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا جو یہ نفرین کرنا تھا یہ ان کے ایک شخصی اور نفسانی غصے سے مربوط ہے، یا نہ اس کے اندر بھی کوئی ایک ایسا جنبہ عرفانی یا اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی پہلو موجود ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے۔
جی بالکل، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت موارد آغا نے بیان فرمائے، اور یہ سوال بھی نہایت ہی خوبصورت سوال ہے، یہ بھی پلٹتا ہے اسی بات کی طرف کہ ہماری دید انسان کامل کے بارے میں، ولی خدا کے بارے میں کیا ہے۔ اگر ہماری دید ولی خدا کے بارے میں اور انسان کامل کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کامل ترین مظہر ہے خدا کے اوصاف کا، جیسے کہ ہمارے متون سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور عرفانی نقطۂ نگاہ کے ساتھ بھی یہی چیز سازگار ہے کہ انسان کامل اور خصوصیت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مجلے اتم ہے، جو کامل انسانوں میں بھی، تمام انسان نہایت کامل میں بھی سب سے اوپر والے درجے پر ہیں، یہ جو وارث ہیں ان کے، یہ جو ان کے خلیفے ہیں، یعنی رسول اللہ کا خلیفہ، یعنی وارث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ منیت والا، انانیت والا شخصی پہلو بالکل مد نظر نہیں ہے. اور یہ ہم عام جب اہل بیت اطہار کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جہاں پر اس طریقے سے محسوس ہوا ہے کہ شخصی پہلو سامنے آ رہا ہے، فوراً انہوں نے ہاتھ روک دیا، وہاں پر حتیٰ اپنے انتقام کا اظہار تک نہیں کیا. مثلا جیسے واضح ترین مثال جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہے اور کتب تاریخ میں بھری ہوئی ہے، خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، جنگ احزاب کی مثال. جب تک وہ بندہ لڑ رہا ہے، مولا لڑ رہے ہیں، وہ بالکل اس کو عمر بن عبدود کو نیچے گرا دیتے ہیں، سینے پر آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شخصی طور پر آ کر وہاں پر اہانت کرتا ہے، مولا فوراً رک جاتے ہیں.
وہ جو نفسانی تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا، مولا نے احساس کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، چونکہ اس میں شخصی انتقام بھی،
شخصی انتقام نہ آ جائے. تو جہاں پر بھی، یہاں مثلا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ جو شامی آتا ہے، مولا کے شان میں عیسائے ادب کرتا ہے، مولا اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. یا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، عیسائے ادب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولا اس سے انتقام لیں گے، لیکن مولا اس کو بخش دیتے ہیں. تو ائمہ کی کلن سیرت یہ ہے کہ شخصی پہلو تو یہاں پر نہیں ہے، اور یہ چیز پلٹتی بھی اس بات کی طرف ہے کہ یہ رحمان کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ تام ہے، انسان کامل ہے، کہ اس کے اندر کلن تمام اوصاف الہی کا عالی ترین جلوہ ہے. جتنا عالم امکان کے اندر کسی موجود کے اندر خدا کے اسماء کا جلوہ ہو سکتا تھا، یہاں پر جلوہ ہوا ہے، اس سے بڑھ کر جلوے کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی ان بددعاؤں کا رخ یہ شخصی تو نہیں ہے، رہ جاتا ہے باقی دوسرا عنصر کے یہاں پر کون سا ہے. ایک عنصر کے جس کی طرف آغا نے بھی اشارہ کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، ایک عنصر یہ ہے کہ اسی مقام پر، جیسے ابن حوزہ کی مثال آغا نے دی، یعنی یہ خود رحمت ہے، لطف ہے دوسرے لوگوں کے لیے. جیسے کہ ظاہر میں ہوا بھی صحیح کہ ایک بندہ جو ولی خدا کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، مسروق اپنے آپ کو جدا کر دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ خداوند متعال کا یہ جو خلیفہ اتم ہے، بعض جگہوں پر اپنے قہر کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اس قہر کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. جیسے مثلا قصاص کے اندر بھی ہم یہ رکھتے ہیں کہ اسلامی جتنی بھی سزائیں ہیں، حدود و دیات ہیں، ان کو سخت رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر لطف پایا جاتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ان جگہوں سے روکا جائے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ خداوند متعال کا یہ جو خلیفہ ہے، وہ اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ بعض لوگ جن میں ابھی تک تھوڑی بہت صلاحیت ہے، وہ اپنا مسیر ان دشمنوں سے جدا کرے. ایک رخ یہ بھی ہے، ایک رخ دوسرا یہ بھی ہے جس میں اتمام حجت کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کربلا کے میدان کے اندر ہم دیکھتے آخری ترین کوشش جو ایک ولی خدا کی جانب سے ہونی چاہیے تاکہ اس قوم کو اس بدبختی سے نجات دی جا سکے، اس آخری حربے تک کو انسان کامل استعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا زمینہ ہے کہ شاید اسی موقع پر اگر کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، وہ بندہ اسی جگہ پر مر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، شاید کوئی بندہ بیدار ہو جائے. ایک رخ یہ بھی ہے کہ اتمام حجت کے جتنے وسیلے ہیں، ان تمام وسیلوں کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ دوسرا رخ یہاں پر یہ بھی ہے. ایک اور رخ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ اور جس پر میں زور بھی دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں تک ہم یہ بیان کریں کہ دوسروں کی نسبت سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس پر نفرین وارد ہو رہی ہے، بد دعا وارد ہو رہی ہے، اور وہ عذاب کا ایندھن بن رہا ہے. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ بھی عرض کروں گا، حتیٰ جو بندہ ہلاک ہو رہا ہے، امام کی بد دعا اس کائنات کے نظام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی لطف الہی ہے. حتیٰ اس شخص کے لیے بھی، نہ فقط یہ کہ دوسروں کو روکنے کے لیے، نہ فقط یہ کہ دوسروں کے اتمام حجت کے لیے، بلکہ حتیٰ یہ بندہ جو عذاب کا ایندھن بن رہا ہے، اس بندے کو بھی در حقیقت اپنے اس کمال پر پہنچایا جا رہا ہے۔ کہ یہ اس طریقے سے میں اس کو اگر تھوڑی سی توضیح دینا چاہوں، قرآن مجید میں ہم جیسے دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی شان، خدا جو بیان کرتا ہے سورہ اسراء میں بھی ہے، مثلا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ قرآن خود دو جنبے رکھتا ہے، ایک رحمت کا جنبہ رکھتا ہے، شفا کا جنبہ رکھتا ہے، اور ایک جنبہ اس قرآن کے اندر یہ ہے کہ کسی کو ہلاک کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہر انسان، ہر موجود اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی استعداد کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، جو اس نے اختیار کے ساتھ کسب کی ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو وہی دیا جا رہا ہے۔ کہ قرآن مجید میں یہ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی غرر آیات میں سے کہ کلن نمدو ہاؤلا وہاؤلا، ہر ایک کی ہم امداد کرتے، جو مانگتا ہے اس کو وہ عطا کرتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنے اختیار سے مانگ رہا ہے اور ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اپنے اختیار سے راستہ طے کر رہا ہے۔
یہ شان الہی ہے، درست ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو وہی چیز عطا کی جا رہی ہے۔ وما کان عطا ربک محظورا، عطا پروردگار عالم محظور نہیں ہے، مقتوع نہیں، جو مانگ رہا ہے اس کو وہی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انسان کامل جو خدا کے تمام اسماء کا مظہر بن رہا ہے، اس کے تمام شؤونات کا مظہر بن رہا ہے، تو ایک شان اس کی یہ بھی ہے، جس طریقے سے کربلا ایک سعید انسان کو اپنے اوج پر پہنچا رہی ہے، اسی طریقے سے کربلا ایک شقی انسان کو اپنے درک کے لحاظ سے اوج پر پہنچا رہی ہے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ مانگ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ خداوند متعال جس طریقے سے اس کا فیض مقتوع نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کامل بھی ایسے ہی ہے۔ یہ یہاں پر بدبخت جو ہے اپنی بدبختی کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، خوب اس کو وہی دیا جا رہا ہے۔ اور بالکل، حتیٰ یہاں پر مجھے ایک خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے بعض عالم معرفت کا، صرف اس کی طرف اشارہ کروں، پھر انشاءاللہ آغا سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ کربلا کی جب تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک درد انگیز ترین مرحلہ، وہ جو گودال قتلگاہ ہے، مقتل ہے، آخری لمحہ، جس لمحے پر وہ لعین شمر وہاں پر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مقاتل نے لکھا ہے اس کو، وہاں پر ایک لمحے کے لیے سید الشہداء تبسم کرتے ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد، حالانکہ اس تبسم کے بارے میں بھی عرفا نے کیا کیا نہیں لکھا، بہت سارے راز، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ایک راز اس تبسم کا یہ تھا کہ اگر اس چہرے پر اس طریقے کی ہیبت ہوتی تو یہ اپنی شکاوت نہ دکھا پاتا۔ انسان کامل اس طریقے سے بھی اس کو اپنے اس شقی ترین مرحلے پر جو اس کو پہنچنا ہے، اس کے اعتبار سے بھی کأنہ کل نمدو کا مظہر بن کر ایک طریقے سے امداد کر رہا ہے۔
بالکل ایسے، ماشاء اللہ بہترین ہے، بالکل ایسے ہی آ کے۔
جی میں فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اصل نفرین کی گفتگو تھی، ماشاء اللہ بہت اچھے مطالب آغا نے اس کو بیان کیے کہ فلسفہ اور پھر غضب امام جو ہے وہ غضب الہی ہے درواقعے۔ ایک اساسی نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اصل اسلام کے اندر، اور بالخصوص سیرت پیغمبر گرامی اسلام اور آئمہ کی جو سیرت اگر آپ ملاحظہ کریں، کہ ایک خود امام حسین علیہ السلام کی سیرت، کہ اسلام کے اندر جذب سب سے پہلے ہے، ٹھیک، دف کرنا یعنی لوگوں کو اپنے رحمت سے دور کرنا، یہ ثانوی مرحلے میں ہے، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جذب ہے۔ اس کا پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت سے لے کر آپ شروع کریں تو حدیث بھی ہے کہ میں لان کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا، میں رحمت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، پھر جہاں لان کیے پیغمبر گرامی نے تو وہاں پر بھی وہ، جیسے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ لان اور نفرین یہ عکس العمل ہے، یعنی یہ ری ایکشن ہے، مد مقابل شخص انات کی اس منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جہاں وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا،
یہاں تک کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے میدان میں آ جاتا ہے.
لان جو ہے یہاں ضروری ہو جاتی ہے,
یہاں ضروری ہو جاتی ہے. یہ سیرت میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھیں, جہاں سے امام اپنی حرکت شروع کرتے ہیں مدینے سے, تو وہاں سے لے کر خود کربلا تک امام تو ہاتھ پکڑ رہے ہیں لوگوں کے, امام تو ان کو اپنی رحمت کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں, بہت ساروں کے پاس پیغام پہنچواتے ہیں, خود جاتے ہیں راہ کے اندر. تو یہ اس مرحلے, جیسے آغا نے کہا کہ یعنی امام نے ہر طریقے استعمال کیا ہے, اور ہدایت کے تو ابزار مختلف ہیں, کبھی کہیں پر بشارت ہے تو کہیں پر جدال احسن ہے. تو یہ نفرین بھی درواقع ایک شخص کو اس کے لائق کمال تک پہنچانا ہے, اور یہ خود اس کے عمل کی نسبت ایک عکس العمل ہے امام کا اور حجت کا.
جی بہت شکریہ. یعنی واقعی مطالب تو بہت بیان کیے جا سکتے ہیں, اس میں وقت کے دامن میں گنجائش جو ختم ہو گئی ہے, اور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نفرین کے موضوع میں جو اہم نکات سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ انسان کامل خلیفہ پروردگار ہے, اور جس طریقے سے خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ پوری ہستی کو شامل ہے, اور غضب اسی سے نشأت لیتا ہے, اسی سے منشا اپنا لیتا ہے, اور رحمت جو ہے وہی سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو انسان کامل کی نفرت بھی اسی طریقے سے اس کی رحمت سے نکلتی ہے. اور یہ نقطہ سامنے آیا کہ انسان کامل کی جو نفرت ہے, بد دعا ہے, نفرین ہے, اس کے اندر بھی ہدایت کا پہلو ہے. جہاں انسان کامل اپنے اعمال سے, اپنے اس کردار کے ذریعے ایک مومن کو کمال درجات پر پہنچاتا ہے, اسی طریقے سے اپنی نفرین اور بد دعا کے ذریعے انسان کو شقاوت کے اوج پر پہنچاتا ہے, اور یہی اس کی رحمت کا مظہر بنتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شام غم کی شان میرے سوگوارا السلام, مشعلِ افسردہِ شامِ غریباں السلام. اے میرے ڈوبے ہوئے مہرِ درخشاں السلام, اے دیارِ فاطمہ کے ماہِ کنعاں السلام. قلب تسلیم و رضا کے صبر وافر السلام, السلام اے دشت غربت کے مسافر السلام. سوزے نہانی کو سلام, توسن ابن مظاہر کی روانی کو سلام, اصغر معصوم تیری بے زبانی کو سلام, اکبر نو خیز تیری نوجوانی کو سلام, مصطفیٰ کے لال کو حیدر کے پیارے کو سلام,
مصطفیٰ کے لال کو حیدر کے پیارے کو سلام.
فاطمہ زہرا تیری آنکھوں کے تارے کو سلام,
السلام.
روب سلطانی کو ٹکراؤ تو لوگ نام حسین بولتے رنگے نہ گھبراؤ تو لوگ نام حسین دشمنوں کی پاس بھجوا ہو تو لو نام حسین موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین حلق سے تیغوں کا منہ موڑو تو لو نام حسین دستور پر جو سر کٹا سکتا نہیں جو خود اپنے ہی چراغوں کو بجھا سکتا نہیں تان کر سینے کو جو میدان میں آ سکتا نہیں موت کو جو اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا نہیں ہاں خود اپنے خون میں کشتی جو کہہ سکتا نسب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام مرحمت تو نے کیا فقیر آدم کو دوام جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام روح دوران محمد کو کیا جھکر سلام مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کہنے کے لیے انبیاء مبارک باد دینے کے لیے اپنا لال اس خاک داں پر اے حسین پھر عطا پر ناہدی سے دل کو منبر اے حسین بخش دے پھر بس تقطرے کو سمندر اے حسین زور گئے در زور گئے در زور حیدر اے حسین خشک ہونے پر گجوئے عزم انسان یا حسین موج توفا یا حسین
السلام